الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة ومن خطبة له عليه السلام بعد التهكيم وما بلغه من أمر الحكمين وفيها حمد الله على بلائه ثم بيان سبب البلواء الحمد على البلاء الحمد لله وإن أتى الظهر بالخطب الفاضح والحدث الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ليس معه إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد. سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ بھی آپ کے کسی ایک خطبے کا حصہ ہے. جب پورا خطبہ نہیں ملتا ہے اور جو ہے نا اس کا کچھ اقتباس ملتا ہے تو سید رضی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ من خطبت لہو علیہ السلام یعنی حضرت کے خطبات میں سے یہ خطبہ ہے، خطبے کا ایک حصہ ہے، مکمل خطبہ نہیں ان کو دستیاب ہوا. تو انہوں نے خطبے کے ایک حصے کو یہاں پہ درج کیا اور یہ بیان ہے حضرت کا بعد تحکیم، یعنی جو ہے جب تحکیم کے بعد اس کے نتیجے کی اطلاع جب حضرت کو دی گئی تو آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد اس بلا کا سبب بیان فرمایا. تحکیم کیا ہے آپ حضرات کو پتا ہے کہ جب امیر المومنین کی طرف سے اور جو ہے ادھر معاویہ کی طرف سے دو آدمی جو ہیں وہ حکم بنائے گئے تھے تو ہاں حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو بنایا گیا تھا. حضرت علی کے لشکر والوں نے جو ہے امیر المومنین سے درخواست کی کہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا جائے اپنی طرف سے اور یہ دونوں مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فریقین کو ماننا پڑے گا. یہ طے پایا کہ آپ کے پاس سے ایک حکم ہو، ادھر کے پاس سے ایک حکم ہو، دونوں مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ دونوں گروہوں کو قبول کرنا پڑے گا. چنانچہ اس بات کے اوپر جب اتفاق ہوا کہ جب دو مل کر جو بھی فیصلہ کریں گے سب تسلیم کریں گے تو حضرت علی کے لشکر والوں نے کہا کہ یہ ایک خوش مقدس آدمی ہے اور بڑا متقی آدمی معلوم ہوتا ہے، لہذا جو ہے حضرت علی کہہ رہے تھے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کو جو ہے حکم نہیں بنایا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ تمام امیر المومنین کے لشکر والوں کا پریشر تھا، سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے آپ ان کو بنائیے ورنہ جو ہے آپ کسی کو بنا دیں گے، ہم لوگ کو پر اپنی رائے تھوپے جیسا ہوگا، آپ کو چاہیے کہ ہمارے مشورے کو قبول کریں. تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کو اپنی جانب سے حکم بنانا چاہیے. امیر المومنین سمجھ رہے تھے کہ ادھر سے ہمارے آس رہے گا اور ہمارے آس جو ہے نا بہت ہی چالاک قسم کا جو ہے نا آدمی ہے اور ابو موسیٰ اشعری اس کی چالاکی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. تو یہ امیر المومنین محسوس کر رہے تھے اس بات کو اور انہوں نے اظہار بھی کیا لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو امیر المومنین نے ابو موسیٰ اشعری پر اتفاق کر لیا. چنانچہ ادھر سے ابو موسیٰ اشعری اور ادھر سے معاویہ کی جانب سے عمر عاص دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں مل کر دونوں کو جو ہے وہ معزول کر دیتے ہیں اور عوام کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ اور اپنا حاکم منتخب کر لیں. اس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے بہت آسانی سے حل ہو جائے گا، نہ علی رہے نہ معاویہ رہے، جھگڑا علی اور معاویہ کا ہے نا، لہٰذا نہ علی رہے نہ معاویہ رہے، لہٰذا جو ہے ہم دونوں مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ جو ہے نہ علی رہے نہ معاویہ رہے، لوگوں کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ کسی تیسرے کو اپنا حکم بنا لیں. اپنا حاکم تسلیم کر لیں. چنانچہ یہ اتفاق ہو گیا دونوں کے درمیان. جب یہ اتفاق ہو گیا تو اب یہ لوگ عوام کے سامنے آ کے اپنی رائے دینے کے لیے آئے. اکیلے میں بیٹھ کے ان دونوں نے طے کیا. اب جو بھی طے کیا اس کو آ کے اب انہیں عوام کے درمیان میں پیش کرنا تھا, ٹھیک ہے, کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, فیصلہ سنانا تھا. جب فیصلہ سنانے کی بات آئی تو عمر عاص نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں, آپ پہلے جو ہے نا فیصلہ سنائیے, جو ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے پہلے آپ سنائیے اس فیصلے کو. تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے نا خوش ہو گئے, بولے کہ مجھے بزرگ سمجھ کے جو ہے مجھے پہلا جو ہے موقع دیا جا رہا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری نے ممبر پہ جا کے کہا, ایھا الناس, اے لوگو, ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہ علی رہیں گے نہ معاویہ رہے گا, ہم دونوں کو جو ہے ہم معذور کیے دیتے ہیں, اور جو ہے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دونوں کو معزول کر دیا جائے اور آپ لوگوں کو اختیار دے دیا جائے کہ آپ لوگ جس کو چاہیں اپنا خلیفہ اور حاکم بنا لیں, چن لیں. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری یہ کہہ کے ممبر سے اتر گیا. اس کے بعد عمر عاص گیا. عمر عاص نے کہا کہ آپ نے فیصلہ سن لیا ہے کہ یہ جو ابھی جو فیصلہ سنا رہے تھے وہ کون تھے, حضرت علی کی جانب سے جو نمائندے بنے تھے خود انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو جو ہیں وہ معذور کیے دیتے اور آپ لوگوں کو اختیار دیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا؟ ہاں سنا. تو جب علی کے نمائندے خود علی کو معذور کر رہے ہیں تو سمجھیے علی معزول ہو گئے. اب رہی بات معاویہ کو معزول کرنے کی, یہ علی کے نمائندے کو حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا معاویہ کو معزول کر سکے. لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی تو معزول ہو گئے ان کے نمائندے کے بقول, لیکن جو ہے ہم معاویہ کو معزول نہیں کرتے ہیں. تو عمر عاص نے کہا کہ جس طرح سے جو ہے انگوٹھی کو جو ہے نا انگلی سے اتار لیا جاتا ہے ویسے جو ہے نا ابو موسیٰ اشعری نے اتار دیا, اپنی انگلی سے اتار دیا اس انگوٹھی کو, اور میں اس انگوٹھی کو جو اتار دی گئی ہے میں معاویہ کی انگلی میں پہنا دے رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی تو تفرقہ مچ گیا. اب یہ جو تفرقہ مچا تو ایک بہت بڑی بلا مسلمانوں پہ نازل ہو گئی, جبکہ جو ہے یہ بات اس لیے غلط ہے کیونکہ ہوا یہ طے یہ پایا تھا کہ دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے تو دونوں مل کے یہ فیصلہ کریں, لیکن بعد میں عمر عاص نے دھاندلی کر دی, منکر گیا وہ اپنے فیصلے سے. تو اس طرح سے جو ہے نا جوڑی جو تھی وہ ٹوٹ گئی. لیکن جو ہے ابو موسیٰ اشعری کی نادانی جو ہے نا کی وجہ سے یہ چیز ہوئی. ابو موسیٰ اشعری کو یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے, تو کہ جو ناحق ہے اس کو معزول کیا جائے, جو حق پر ہے وہ کیسے معزول ہوگا. تو ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے عمر عاص نے جو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ ہم دونوں کو معزول کیے دیتے ہیں اور اس کے اوپر ابو موسیٰ اشعری راضی ہو گئے تھے, یہ غلط بات تھی اور ابو موسیٰ اشعری کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا جو ہے نا عمر عاص نے فائدہ اٹھایا. بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد جب امیر المومنین کو اس کی خبر ملتی ہے تب امیر المومنین کا یہ بیان سامنے آتا ہے جو اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس بیان کے متعلق سید رضی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کا بیان ہے حضرت کا, یہ خطبہ اس موقع کا ہے جب تحکیم کے بعد اس کے نتیجے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد اس بلا کا سبب بیان کیا اور فرمایا, الحمد للہ وان اتت الدہر بالخطب الفاتح فاضح, ہر حال میں خدا کا شکر ہے. جیسے بھی حالات ہوں ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ بہرحال میں خدا کا شکر ہے، ہر حال میں خدا کا شکر ہے، چاہے زمانہ کوئی بڑی مصیبت کیوں نہ لے آئے، ہم کتنی ہی مصیبت میں ہوں شکوا اللہ سے نہیں کرتے، ہم کس قدر مصیبت اور بلا میں کیوں نہ گرفتار ہو جائے مگر ہم کبھی اللہ سے شکایت نہیں کرتے، کوئی شکوا نہیں کرتے، بلکہ ہر حال میں ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ غلطی ہم سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں پھنسایا ہے، بلکہ جو ہے یہ مصیبتیں ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ مصیبت یہ بلا ہمارے اپنے، اللہ کے بھی کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ آج جو مصیبت ہم پہ نازل ہوئی ہے وہ من جانب پروردگار نہیں ہے کہ اللہ ہم سے نعوذ باللہ ناراض ہو کر اللہ نے ہم کو مصیبت میں ڈالا ہے، بلکہ ہم خود مصیبت میں اپنے، جبکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم نہ بنایا جائے، لیکن ان کے لشکر والوں کی غلطی کی وجہ سے یہ چیز پیش آئی اور امیر المومنین کو برداشت کرنا پڑا، ان کی کوتاہیوں کو امیر المومنین کے حصے میں ڈالی گئیں اور کہا گیا کہ امیر المومنین کو نعوذ باللہ سیاسی شعور نہیں ہے، امیر المومنین کے اوپر بات آئی نا کہ انہوں نے ایسے آدمی کو حکم بنایا کہ جو جس نے خود انہی کو جو ہے معزول کر دیا، تو گویا امیر المومنین نے جو ڈیسیشن لیا تھا وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ امیر المومنین کس کو بتائیں کہ یہ ڈیسیشن جو لیا گیا تھا، یہ فیصلہ جو لیا گیا تھا، حکم جو بنایا گیا تھا وہ امیر المومنین کا حکم اس میں شامل نہیں تھا اور علی کی رائے اس میں شامل نہیں تھی، لیکن چونکہ ان کے لوگوں کی طرف سے یہ رائے دی گئی تھی لہٰذا اس کو امیر المومنین کے کھاتے میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ امیر المومنین نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے، جس کو آپ سیاسی غلطی کہہ سکتے ہیں، تاکہ امیر المومنین سے سیاسی چوک ہوئی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ امیر المومنین بے قصور ہیں اس معاملے میں، تو فرما اور یہ جو بلا نازل ہوئی ہے، یہ جو تفرقہ مچا ہے، یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، لہٰذا امیر المومنین یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر حال میں راضی ہیں، ہر حال میں خدا کا شکر ہے، چاہے زمانہ کوئی بڑی مصیبت کیوں نہ لائے، مصیبت میں بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں، بلائیں آئیں تب بھی ہم اللہ کو یاد رکھیں، ہمارا ایمان اس قدر قوی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ وہ دے تو اس کے حمد و تعریف کریں اور وہ روک لے تو ہم جو ہیں اس کے خلاف بولنے لگیں، ایسا نہیں ہو، تو ایمان یہ ناپختہ ایمان کی دلیل ہے، جن کا ایمان پختہ نہیں ہوتا ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ اللہ کے دی ہوئی مصیبت کو بھی امتحان سمجھ کے برداشت کر لیتے ہیں، ہر بلاؤ ہر مصیبت میں وہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، کبھی بھی جو ہے وہ اللہ سے شکوا و شکایت نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے اور کتنی ہی حادثات کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو جائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں، فرماتے ہیں کہ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا ایک ہے، یعنی ایسے حالات جب آتے ہیں تو انسان کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑتی ہے، جب قوموں کے پائے استقلال میں جنبش آنے لگتی ہے، جب عوام جو ہیں اللہ پر اعتماد کم کرنے لگتے ہیں، تب جو ہیں اس وقت گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، امیر المومنین اپنی قوم کی طرف سے پھر ایک مرتبہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے وجود کی گواہی دینا ہے، اسے کہ وہ اس کو چھوڑ کے ہم کسی کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا ہے. وہ خدا ایک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ خدا ایک ہے, اور لا شریک اللہ, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم ہر حال میں اللہ پر اعتماد کریں گے. ایسا نہیں کہ مصیبتوں میں ہم یہ کہیں کہ جو ہے ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی ہے, حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں, ہم جو ہے مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, میزائل ہیں ہم پہ برس رہے ہیں, اب ایسے وقت میں ہم اللہ کو کی شکایت کریں کہ اے پروردگار تو کیا کر رہا ہے, کیا تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, کیوں تو ہمیں نجات نہیں دے رہا, اور ان مصیبتوں کو کیوں نہیں روکا, ان بلاؤں کو نازل ہونے سے ہم کیوں نہیں روکا. یہ ہم سب شکوا و شکایت اللہ سے نہیں کر رہے, بلکہ ہم پورا اعتماد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ کریں. آپ نے دیکھا کہ ایران عراق کی 8 سالہ جنگ میں یہ جنگ جو مسلط کی گئی کس قدر بھیانک تھی, ہر طرف سے میزائل, ہر طرف سے جو ہے نا بم باری, اور ہر طرف سے جو ہے نا بلا نازل ہو گئی تھی, اور ملک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا, اور جو ہے نا مسلسل کئی ممالک کے 28 ممالک کے لوگ یکجٹ ہو کے جہاں پر بڑی بڑی طاقتیں مل کر جو ہے نا ایک ساتھ حملہ بول دی تھی, اور جو ہے دنیا کا پورا ہتھیار ایک جگہ جمع کر لیا گیا تھا, دنیا کی ساری فوجوں کو اکٹھا کر لیا گیا تھا, اور سب مل کر ہمیشہ کے لیے ایک ایسا تابڑ توڑ حملہ کر کے صرف جو ہے نا 6 مہینے کے اندر اس پورے ملک کا خاتمہ کر دینے والے تھے. لیکن اس وقت پہ بھی جو ہے نا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو جانتے تھے کہ جو ہے اللہ کی رحمت پر ان کو کامل بھروسہ تھا, اللہ کی ذات پہ انہیں کامل توکل تھا, تو انہوں نے جو ہے ایسے سخت ترین حالات میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا. ایسے وقت میں بھی انہوں نے جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کے بڑی طاقتوں پہ بھروسہ نہیں کیا. ایسے سخت ترین حالات میں انسان کیا کرتا ہے, خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے التماس کرنے لگتا ہے. دشمنان خدا سے بھی مدد ملے تو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا گھٹنے ٹیک دے بڑی طاقتوں کے آگے, اور پوری طرح سے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا لے اور اپنے آپ اور ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. بڑی طاقتیں چاہ رہی تھیں, امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ اور رشیا, ساری بڑی طاقتیں چاہ رہی تھیں کہ ایران ہمارے سامنے جھک جائے, کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نہ غرب کی طاقت کو مانیں گے نہ شرق کی طاقت کو مانیں گے. جو پہلا نعرہ لگایا گیا تھا امام راحل نے, جو پہلا نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ جمہوریہ اسلامیہ, کہ ہم نہ غرب کو مانتے ہیں نہ شرق کو مانتے ہیں, لا غربیہ ولا شرقیہ, لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ شرق کی طاقت نہ غرب کی طاقت. اس وقت کا ایران جو ہے نہ رشیا سے رابطے میں تھا نہ امریکہ سے رابطے میں تھا. لا شرقیہ یعنی نہ شرق کی طاقت جو رشیا ہے نہ غرب کی طاقت جو امریکہ ہے. دنیا 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی, آدھی دنیا امریکہ کی طرف تھی, آدھی دنیا روس کی طرف تھی, اور ایران نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا ان دو کے سامنے کہ نہ ہم شرق کے آگے جھکیں گے نہ ہم غرب کے آگے جھکیں گے, نہ امریکہ کے آگے جھکیں گے نہ رشیا کے آگے, اور سب کا یہ کہنا تھا کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جیسے ہندوستان ہیں یا دوسری بڑی بڑی حکومتیں ہیں, وہ سب کے سب کسی ایک کے ساتھ ہیں, یا وہ شرق کے ساتھ ہیں یا غرب کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ ہوتے ہیں. تو انہیں سمجھایا گیا کہ بھائی دنیا میں 2 ہی بڑی طاقتیں, یا یہ ہے یا وہ ہے, چاہے آپ ادھر جائیں چاہے آپ ادھر جائیں, اب آپ کو اختیار ہے, لیکن آپ دونوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو دونوں آپ کے دشمن بن جائیں گے. تو یہ دو حکومتیں نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا ایک ہو جائے گی. تب آپ کے خلاف کون ہے؟ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے. اگر شرق و غرب آپ کے خلاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کے خلاف ہے. کہ آپ پوری دنیا سے جنگ لڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک عراق سے لڑ سکتے ہیں, आप एक मुल्क हैं ईरान, आप इराक से लड़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इराक से लड़ के कामयाब हो जाएंगे। एक मुल्क से तो कोई भी मुल्क लड़ सकता है, एक मुल्क से लड़े तो फिर भी जो है बात है, लेकिन यहाँ पर एक मुल्क के मुकाबले में एक मुल्क नहीं था बल्कि ईरान के मुकाबले में पूरी दुनिया थी। इराक का सिर्फ बॉर्डर इस्तेमाल किया जा रहा था, फौज तो जो है मिस्र से मंगाई गई थी, फौज तो पाकिस्तान से मंगवाई गई थी, फौज तो जो है ना खुद इराक की थी और खुद जो है ना पूरी दुनिया की फौज जो है ना उस वक्त लगी हुई थी। कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ का जवान बॉर्डर पे ना लाया गया हो। इराक के अंदर घर घर की तलाशी ली जा रही थी और हर जवान को जो है ना इस जंग में शरीक करवाया जा रहा था। इतने हथियार, इतनी फौज, इतना पैसा, इतनी दौलत सब दाव पे लगाई गई, पूरी दुनिया ने जो है ना अपना पैसा अपना सरमाया लगा दिया था और 8 साल तक पूरी दुनिया खर्चा कर रही थी लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। तो 4 साल के बाद ही सब ने हाथ उठा लिया, कहा अलमान अलहफीज़ सदाएं बुलंद हो गई। ये अलमान और अलहफीज़ की जो सदाएं बुलंद हुई थी वो सिर्फ इराक की नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया ने कहा था कि अब हम नहीं लड़ सकते हैं, अब जंग बंद हो जानी चाहिए। जब देखा कि नतीजा निकलने वाला नहीं है और इमाम खुमैनी ने कहा कि हम अपनी कमर कस लिया है, हम 20 साल तक लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ये जंग को 20 साल तक तोल दें तो हम यकीनन सब पर गालिब आ जाएंगे, ये जितनी ताकतें हमारे ख़िलाफ़ में हैं इन पूरी ताकतों को हम ज़ेर कर देंगे। लेकिन 20 साल आने की नौबत ही नहीं हुई, 4 साल के अंदर ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और किसी तरह से कहा कि जंग रोक देनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुसीबत, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जितनी भी मुसीबत पड़े हम अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहेंगे, ये है हिकमत अमली, ये है एक मोमिन और हम यानी एक साबित कदम और सच्चे मोमिन की ये शान है कि वो सिर्फ अल्लाह की अता ही पर उसका शुक्र नहीं बजा लाता बल्कि मुसीबत पे भी शुक्र खुदा बजा लाता है। तो ऐसे सख्तरीन हालात में जबकि पूरी दुनिया लालच दे रही थी कि हम आपको बचाने के लिए तैयार है, आप हमसे मदद लेके देखिए, सब मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन कहा कि हम किसी की मदद नहीं लेंगे, अल्लाह के ज़ात पे हमारा भरोसा है। उस वक्त अगर झुक जाते तो आज ये आज़ादी जो है ना वो मयसर ना आती, शहीदों का खून ज़ाया हो जाता, शहीदों का लहू ज़ाया हो जाता। ये जो इतने लाख लोग जो शहीद हुए हैं सिर्फ अपने मुल्क की आज़ादी, हुर्रियत, इस्तेकामत के लिए अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके इन्होंने जो है इतनी जानें दी। तो इमाम खुमैनी ये काम नहीं कर सकते थे कि वो बड़ी ताकतों के आगे झुक जाते, अगर झुक जाते तो अभी तक गुलाम बने रहते और वो लोग इसलिए ये जंग कर रहे थे ताकि इनको झुका सकें, ताकि इनको अपने कंट्रोल में ले सकें, ताकि इनके इनसे जो है मुआहदा कर सकें कि इतने साल तक या बग़ैर शर्त व शरायत के ता उम्र हमेशा के लिए इतने परसेंट तेल हमको दिया जाए तभी हम ये जंग रोकेंगे। हमको 80% मुल्क की का गैस तादमे आखिर हमेशा के लिए बग़ैर किसी मुद्दत के दिया जाए या कम से कम 2 साल का एग्रीमेंट करा लिया जाए कि इतने परसेंट तेल हमको दिया जाए तभी ये जंग रोकेगी, वरना हम नहीं रोकेंगे। और आपको मालूम है कि इराकी फ़ौज, इत्तेहादी फ़ौज यानी सिर्फ इराक की नहीं इत्तेहादी फ़ौज मिलके ईरान के کئی شہروں کو وہ کنٹرول کر لیے تھے، خرم شہر، آبادان، خرم شہر تو پورا ان کے قبضے میں آ چکا تھا، یعنی وہ ان کی فوجیں سرحد پار کر کے ملک کے اندر داخل ہو گئی تھی، ملک کے اندر داخل ہو کے شہروں پہ قبضہ شروع ہو گیا تھا. اب یہاں سے ان شہروں سے بس راستہ جو ہے نا بالکل اندر داخل ہو رہا تھا. اب ان کو جو ہے نا واپس کرنا، اس شہر سے باہر نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، جب تک کہ آپ بڑی طاقتوں سے مدد نہ لیتے تنہا ملک یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ آنے والی فوجیں جو ملک میں داخل ہو چکی ہیں، جو شہر میں داخل ہو گئی ہیں، ان کو واپس کیا جائے. اور وہ ایک دو فوجی نہیں ہیں جن سے جو ہے نا آپ شہر کو آزاد کرائیں، بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں ہیں وہاں پر. وہاں پوری دنیا کی طاقتوں نے پنچا گاڑ دیا تھا. اب جو ہے آپ انگلی کاٹ سکتے ہیں، لیکن پورا ہاتھ کاٹنا ایک وہ ملک کے لیے جو ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے، جو ابھی جو ہے نا مضبوط نہیں ہوا ہے، جو ابھی جو ہے انقلاب آ کے ابھی جو ہے نا 6 مہینے ہی نہیں ہوئے ہیں برابر سے، ابھی جو ہے نا ملک اپنے پیروں پہ ٹھہرا نہیں ہے، اور جو ہے اقتصادی طور پر مشکلات کا شکار ہیں، اندر منافقین جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہے، اور ملک کا صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف ایران خود ملا ہوا ہے دشمنوں سے ایسے وقت میں، اور کتنے منافقین خود اندر ہیں جو اس ملک کو تباہ کر دینا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھیے لوگ جو ہیں نہج البلاغہ کو طاق کے میں سجا کے رکھ رہے ہیں، کبھی کھولا ہی نہیں ہے، لیکن امام راحل نے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر پہلو ان کے سامنے تھا کہ کیسے امیر المومنین نے مقابلہ کیا اپنے دور میں، جنگ صفین کیسے لڑی، معاویہ کے لشکر کے مقابلے میں امیر المومنین نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی، اور کس طرح سے دشمنوں پہ غلبہ حاصل کیا تھا، اور کس طرح سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ سب پیش نظر تھی. اگر یہ امیر المومنین کا طرز عمل ان کے سامنے نہ ہوتا تو یہ کامیابیاں جو 14 صدیوں کے بعد ملی ہیں، تو نہج البلاغہ پر اگر 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جائے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کا کلام آج بھی زندہ ہے، اور کوئی آج بھی اگر اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو ایسے سخت ترین حالات میں امام خمینی نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور کہا کہ ہم یہ کام کریں گے اللہ کی مدد سے، ملک چھوڑ کے نہیں گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم معاہدہ کر لیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی طاقتوں سے مذاکرات کریں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم بڑی طاقتوں سے سمجھوتا کر لیں گے. اب تو ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں، اب اس سے آگے نکلنے کے لیے، اس مشکل سے باہر آنے کے لیے ہم کسی سے بھی مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسی بات نہیں کہا. کہا ہم اپنے بلبوتے پر اور اللہ کی مدد سے ہم ضرور جو ہے نا خرم شہر کو آزاد کرائیں گے، اور یہی ہوا. اور جو ہے بنی صدر کا جو ہے نا کی سازش بے نقاب ہوئی، بنی صدر کو ہٹایا گیا. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ امیر المومنین کے لشکر والوں نے جس طرح سے جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے اپنا حکم بنایا تھا اور اپنا نمائندہ بنایا تھا، اسی طرح سے ایرانی قوم نے امام خمینی کی رائے کے خلاف جا کر جو ہے نا بنی صدر کو جو ہے نا وہ صدر جمہوریہ بنایا تھا، جبکہ امام خمینی راضی نہیں تھے. امام خمینی کس کے لیے راضی ہوتے؟ امام خمینی ان سے راضی ہوتے جن پر ان کا اعتماد تھا. اور اس زمانے میں لوگ اس بات کے اوپر جو ہے نا راضی نہیں تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی عالم بھی حکومت کر سکتا ہے. تو یہاں لہٰذا صدر جمہوریہ عالم بننے کا تو تصور کسی کے ذہن میں تھا ہی نہیں اس زمانے میں. تو لوگوں نے اور دشمنوں نے کسی طرح سے سازشیں کر کے جو ہے نا بنی صدر کو جو ہے نا صدر جمہوریہ بنا دیا. پہلا صدر جمہوری صدر جو بنا ہے وہ بنی صدر بنا، اور بنی صدر سازش کر گیا، دشمنوں سے مل گیا، جس کی وجہ سے عراقی فوج خرم شہر میں داخل ہو گئی. اور جب خرم شہر آزاد ہوا تو امام خمینی نے کہا کہ خرم شہر را خدا آزاد کر. پوچھا کہ جو ہے نا اب یہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے فتح کیا خرم شہر کو کس کی وجہ سے؟ یہ نہیں کہ میری حکمت عملی کی وجہ سے خرم شہر آزاد ہوا، یہ نہیں کہا کہ میرے لشکر کی طاقت کی وجہ سے خرم شہر آزاد ہوا، کہا خرم شہر را خدا آزاد. جب لوگوں نے انٹرویو لیا کہ خرم شہر کو آپ نے کس کی مدد سے جو ہے، کس کے بھروسے پہ، کس طاقت کی وجہ سے آپ نے جو ہے فتح کیا ہے، تو کہا اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کی مدد سے، اور ہم نے نہیں کیا، خرم شہر را خدا آزاد کر، یعنی ہم نے آزاد نہیں کرایا ہے بلکہ اللہ نے آزاد کر. اور جب بنی صدر ختم ہو گیا، ملک سے بھاگ گیا، برقع اوڑھ کے جو ہے نا ملک چھوڑ کے چلا گیا، ہے نا، اب وہ ملک رسوا ہو گیا، ذلیل ہو گیا، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا. اب جو دوسرا الیکشن ہوا، اتنی کم مدت میں اتنے بڑے ملک میں دوسرا الیکشن ہوا 6 مہینے کے بعد، تب جو ہے محمد علی رجائی جیسی شخصیت کو منتخب کیا گیا. اور محمد علی رجائی نہایت ہی نیک، نہایت ہی شریف، نہایت ہی مخلص، نہایت ہی مومن، نہایت ہی مجاہد قسم کے آدمی تھے. اور ان کا آنا بڑی طاقتوں کو کھل گیا. انہوں نے کہا کہ جب تک کہ رجائی کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم ایران کا غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا رجائی کے قتل کی سازشیں شروع ہو گئیں. اور 6-7 مہینے کے اندر وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور صدر جمہوریہ محمد علی رجائی، اور اس وقت اس زمانے میں وزیر اعظم کا بھی ہوتا تھا، اور وزیر اعظم جواد باہنر، محمد جواد باہنر اور محمد علی رجائی دونوں کو شہید کر دیا. پھر ملک جو ہے ہل کے رہ گیا. جس ملک کے صدر جمہوریہ کو اور جس ملک کے وزیر اعظم کو، دونوں کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے اور شہید کر دیا جائے اتنے کم وقت میں، کہ جب ابھی ملک یہ ابھی اپنے پیروں پہ نہیں ٹھہرا ہے، ایسے وقت میں دو بڑی شخصیتوں کا چلا جانا پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن جب روتے ہوئے، جب دوسرے درجے کے لوگ، اسپیکر ایران کے جو ہاشمی رفسنجانی تھے وغیرہ اور رہبر معظم اس وقت کے، یہ لوگ سب جب روتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے کہ اب ملک کا کیا ہوگا، اب تو صدر جمہوریہ بھی چلا گیا اور اب تو وزیر اعظم بھی چلا گیا، تو امام خمینی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنے پاس ان سے بڑی طاقت موجود ہے جو رجائی اور باہنر سے بھی بڑی ہے. تو کہا کہ رجائی و باہنر نیستان خدا ہس، پھر خدا کا نام لیا. کہا کہ اگر رجائی و باہنر نیستان خدا ہس، آپ کسی بھی لیڈر کے منہ سے اللہ کا نام سنتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں کتنے لیڈر ہیں بولتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے اللہ کی مدد سے کیا ہے، ہم کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے. آپ نے کبھی کسی سے سنا اللہ کے بھی حکومتوں میں لیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیڈر کی زبان پہ آتا ہے؟ دنیا کا کوئی لیڈر، مسلمان ہو، مومن ہو، چاہے کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے کا ہو، اور کتنا ہی نیک آدمی ہو، حکومت پہ آنے کے بعد حکومت کی زبان بولتا ہے، کوئی عرفان کی زبان حکومت کے عہدے پہ رکھ کر استعمال نہیں کرتا ہے. دینی زبان کو حکومت نہیں استعمال کرتی ہے. دینی باتیں مسجدوں میں ہوتی ہیں لیکن ایوان حکومت میں نہیں ہوتی. لیکن امام خمینی نے بتا دیا کہ ہماری حکومت حکومت اسلامی ہے، ہم جو بات مسجد کے ممبر پہ بولتے ہیں وہی حکومت کے ایوانوں میں بولتے ہیں. آپ کو میں کھلی ہوئی بات ہے، اسی دور کے جو ہے نا ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے مسلم لیڈر تھے، ڈھکی چھپی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود کہا کرتے تھے اور ایک بہت بڑے لیڈر تھے، ہے نا، خود سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، جو اس دکن کے ایک بہت بڑے مسلم لیڈر تھے اور حقیقی معنوں میں مسلمانوں کے خیرخواہ تھے. ایسی بڑی شخصیت یہ کہتی ہے کہ سیاست صراط مستقیم نہیں ہے جو ہم سیدھا چلتے رہیں، بلکہ سیاست صراط مستقیم نہیں ہے جو سیدھا چلے، بلکہ سیاست میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، دشمنوں سے بھی ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. یہ ایک مسلم لیڈر کہہ رہا ہے کہ سیاست صراط مستقیم نہیں ہے. سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیاست کا راز، اگر صراط مستقیم سیاست میں آ جائے تو سیاست نہیں چل سکتی. سیاست وہ ہے کہ جس میں پینترے بدلے جاتے ہیں، ایک راستے پہ چلنا سیاست نہیں ہے. یہ سیاست کی کمزوری ہے کہ انسان صراط مستقیم پہ چلے تو پھر سیاست فیل ہو جاتی ہے. پوری دنیا کا نظریہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر سیاست نہیں چل سکتی. دنیا کی سیاست کا جو راستہ ہے، جو خط ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے. اگر کوئی بھی شخص سیاست میں دینداری اپنائے تو پھر وہ سیاست دو قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ سارے دین کی باتیں مسجدوں میں آپ کریے، لیکن جو ہے یہ حکومت میں زندگی اگر جو ہے دین کے حساب سے گزاری جائے گی تو پھر وہ زندگی ناکام ہو جائے گی. اگر آپ کے حساب سے اگر کوئی زندگی گزارے تو پھر وہ زندگی نہیں گزار سکتے. اگر اللہ کے قانون کے حساب سے ہم چلیں، جبکہ کوئی اللہ کے قانون کو نہیں مان رہا ہے، آپ اکیلے مانیں گے اللہ کے قانون کو، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ پھنس جائیں گے. آپ سیاست میں اللہ اللہ نہیں کر سکتے، دنیا میں آپ اللہ اللہ نہیں کر سکتے. اللہ آخرت میں بچائے گا، دنیا میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان اس طرح سے کمزور ہو گیا تھا کہ وہ دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طاقت دنیا میں شیاطین کا قبضہ ہے اور دنیا شیطانوں کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا اختیار دنیا پہ نہیں چلتا ہے. لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا حاکم اللہ ہے اور ہم اللہ کے نمائندے ہیں. ہماری حکومت ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم ملک کے حاکم نہیں ہیں، اللہ ہمارا حاکم ہے. اور دنیا میں بھی ہماری یہ پوری باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے سامنے شیاطین کی طاقت کام نہیں کرتی. ہم آج بھی دنیا میں بھی ہم اللہ کو مانیں گے، آخرت میں بھی. ایسا نہیں کہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ دیں گے اور صرف آخرت کے لیے اللہ کو اٹھا کے رکھیں گے. نہیں، ہم جو اللہ کو مانتے ہیں، یہ سمجھ کے مانتے ہیں کہ اللہ کا اختیار جتنا آخرت پر ہے اتنا دنیا پر بھی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا نہیں ہلتا. اگر اللہ ساتھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت، اللہ اگر رحمت کے دروازے کھول دے کسی پر تو دنیا کی کوئی طاقت وہ دروازوں کو بند نہیں کر سکتی. اور اللہ جن پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان دروازوں کو نہیں کھول سکتی. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن ابھی تک کسی حکومت نے اللہ پہ ایسا بھروسہ کیا ہی نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے، کسی نے اللہ کو آزمایا ہی نہیں تھا. سب لوگوں کی سنی سنی باتوں میں تھے کہ بھئی ہر مسلمان کا یہی تھا کہ بھئی سیاست میں اللہ نہیں آ سکتا، اور جو ہے نا ملا جو ہے نا حکومت نہیں کر سکتے، کوئی جو ہے عالم حکومت نہیں کر سکتا، لہٰذا عالم صدر جمہوریہ نہیں بن سکتا، عالم پریزیڈنٹ آف جو ہے نا وہ جو ہے جمہوریت وہ نہیں چلا سکتا، حکومت نہیں چلا سکتا، سیاست نہیں چلا سکتا. اس کو سیاست کیا معلوم ہے، اسے حکومت کیا معلوم ہے. یہ گندی سیاست ہے، اس میں علماء کو دور رہنا چاہیے. یہ جو ہے ان مسائل سے علماء کو دور رہنا چاہیے. ان کا کام مسجد سنبھالنا ہے، ان کا کام محراب سنبھالنا ہے، ان کا کام حکومت کرنا نہیں ہے. تو امام خمینی نے بتایا کہ اگر امیر المومنین مسجد کی حد تک محدود رہتے اور خلیفہ مسلمین نہ بنتے تو ہم بھی مسجد ہی کے اندر محدود ہو جاتے، لیکن چونکہ امیر المومنین نے حکومت کی ہے لہٰذا ہم حکومت علوی. تو لوگوں نے کہا کہ حکومت علوی میں امیر المومنین کو کیا فائدہ ہوا؟ بتایا کہ اگر امیر المومنین کے راستے پر اگر کوئی چلے گا اور ملت ساتھ دے گی مسلمان اگر کل مدینے کے لوگ علی کے ساتھ ہوتے تو امیر المومنین بتاتے کہ حکومت الہیہ کس چیز کا نام ہے. اگر یہی تو امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ میری ناکامی میری وجہ سے نہیں ہے کہ حاکم اچھا نہیں ملا, مسئلہ یہ ہے کہ حاکم کو رعایا اچھی نہیں ملی. ہر رعایا حاکم کی شکایت کرتی ہے. علی کہتے میں ایسا حاکم ہوں جو رعایا کی شکایت کر رہا ہوں. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں ایسا حاکم ہوں جو اپنے رعایا کی شکایت کر رہا ہوں, میں اپنے رعایا سے جو ہے پریشان ہوں. اگر یہ رعایا ساتھ دیتی. اسی وجہ سے دیکھیں مشکل کیا ہوتی ہے, لیڈر نہیں ملتا ہے, اور جہاں لیڈر ہوتا ہے وہاں عوام ساتھ نہیں دیتی ہے. تو اس میں لیڈر کا قصور نہیں ہے, بدنصیب امت ہے, لیڈر بدنصیب نہیں ہے. لہٰذا باقر الصدر شہید ہو گئے تو عظمت باقر الصدر پہ حرف نہیں آیا, بلکہ اس ملت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا جس ملت نے باقر الصدر کا ساتھ نہیں دیا. امام خمینی جب اٹھے تو ایرانیوں نے وفاداری کا ثبوت دے کر ان کے لیے نظرانہ پیش کیا اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر 8 سال کی جنگ ان کے حکم پہ لڑی اور اتنا ان کا ساتھ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ایرانی قوم یہ کہنے کے موقف میں ہے کہ ما اہل کوفے نیستیم علی تنہا بے معونت, کہ ہم کوفے والے نہیں ہیں جو اپنے لیڈر کو تنہا چھوڑ دیں, بلکہ ہم اپنے علی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے دور کا لیے لیڈر ہے. ہم اپنے امام کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے لیڈر کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے پیشوا کو نہیں چھوڑیں گے, ہم اپنے رہنما کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے رہنما کا ساتھ دیں گے, ہم اپنے مرجع کا ساتھ دیں گے, ہم اپنے لیڈر کا ساتھ. یہ کہیں گے آج تک اپنے موقف پہ یہ قوم ڈٹی ہوئی ہے. اگر یہ قوم ساتھ چھوڑ کے چلے جائے تو آپ بتائیے اکیلا شخص کیا کر سکتا ہے, جیسے امام حسن کے ساتھ ہوا کہ تنہا ترین سردار کہا گیا. ایک ایسا سردار ہے جو سردار تو ہے لیکن جس کا لشکر نہیں ہے, جس کا کوئی لشکر نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں جب ملت ڈگمگا رہی تھی, ان کے پائے ایمان میں لغزش پیدا ہو گئی تھی, امیر المومنین امت کی طرف سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں آج بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. مشکل کہاں ہے؟ جب بھی مشکل ہے اصل مشکل توحید میں ہے, کہ اللہ کی ذات پہ جب بھروسہ اٹھ جاتا ہے تو انسان مصیبتوں میں گھر کے باہر نہیں نکل سکتا. اگر اللہ کی ذات پر اگر ایمان ہے تو پھر انسان لاکھ مصیبتوں میں گھر جائے مگر اللہ کا دامن نہ چھوڑے. یہ ہے کامیابی کی دلیل. تو کہتے ہیں اشہد, یہ موقع ہے جس موقع پر امیر المومنین کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ, کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیس معہ الہ غیرہ, اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. معبود ہے تو وہی, اللہ ہے تو وہی, ہاں ذات ربوبیت ہے تو بس ایک ہی. اور فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور حضرت محمد اس کے بندے اور رسول ہیں. کہ خدا کی رحمت اور ان پر اور ان کی آل پر. فرماتے اما بعد فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاسِ الشَّفِيقَ الْعَالِمُ الْمُجَرِّبُ تُورِثُ الْحَسَرَةَ. اما بعد, یاد رکھو کہ ناس شفیق اور عالم تجربہ کار کی نافرمانی ہمیشہ باعث حسرت اور موجب ندامت ہوا کرتی ہے. پھر سے ایک بار, اما بعد فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاسِ, ناس شفیق اور عالم تجربہ کار کی نافرمانی اور ان کی بات کا نہ سننا ایک بہت بڑے عذاب میں انسان کو گھیر دیتی ہے. ناس شفیق اور عالم تجربہ کار کی نافرمانی ہمیشہ باعث حسرت موجب ندامت ہوتی ہے کہ کاش ہم ان کی بات پر عمل کر لیے ہوتے. آج 30 سال گزر گئے, 40 سال کے قریب آ رہا ہے ایک ملک، 35 سال اور 27 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن اس ملک کو ابھی تک ندامت کا سامنا ہے. کاش باخر صدر کا اس وقت ساتھ دے دیے ہوتے جس وقت ایران کی عوام امام خمینی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکل گئی تھی کہ روح منی خمینی، جان منی خمینی، کہ روح خمینی تم ہماری روح ہے، تم ہماری جان ہے. اور کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے حکم کے منتظر ہیں، کہ اگر تم حکم دو تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پورا ملک چیخ رہا تھا کہ ہم سب تمہارے حکم کے منتظر ہیں، تمہارے حکم کے منتظر ہیں، تم آرڈر تو دو، اس کے بعد میں تم دیکھنا کہ ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی بارڈر پر کوئی کمی نہیں آئے گی. یہی ہوا کہ وہاں روکنا پڑ رہا تھا کہ تم نہ جانا، بچے بچے میدان میں جانے کے لیے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمیں مرنے کی اجازت دے دو، ہمیں مرنے کی اجازت دے دو. گوش پہ فرمان ہے تو آج بھی یہی ہے، گوش پہ فرمان ہے تو خام نہیں. ہم آپ کے کہنے کے اوپر تیار ہیں، ہمارا کان آپ کی طرف ہے، آپ کے حکم کی ہم منتظر ہیں، آپ آرڈر تو دیجیے کہ کیا ہوگا. پوری دنیا میں آج تک ایسا لشکر نہیں ہے، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنے لیڈر کے حکم کی منتظر ہو. دنیا کے پاس ہتھیار ہے، چلانے والے نہیں ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ایمان کی طاقت ہے کہ اگر ایمان ہو تو بے دیر بھی لڑتا ہے مجاہد، کہ ہر شخص جو ہے وہ اسلحہ بن گیا ہے. اور اگر حکم دے دے تو 40 لاکھ لوگ اپنی جانیں وقت واحد میں قربان کرنے کے لیے نام لکھا چکے ہیں، یعنی 40 لاکھ لوگوں کا نام لکھا جا چکا ہے جو صرف ایک حرف کے منتظر ہیں کہ آپ کے لبوں پر بس ایک جملہ جاری ہو اور پوری دنیا میں 40 لاکھ لوگ ایک ہی وقت میں اسلحے کا کام کریں گے اور پوری دنیا میں جو ہے ایک ہنگامہ ہو جائے گا. 40 لاکھ لوگ صرف لب کی حرکت کے منتظر ہیں اور اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے تیار ہیں، کفن سر سے باندھے ہوئے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھہرے، کہ یہ جائیں گے تو ان کے پیچھے 80 لاکھ لوگ ٹھہرے ہوئے، جب 80 لاکھ جائیں گے تو ان کے پیچھے جو ہے 8 کروڑ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، جب پورے کے پورا ملک جان قربان. اور یہی نہیں کہ ایک ملک کے لوگ، بلکہ آپ نے دیکھا کہ نائجیریا کی قوم اپنی جان ہتھیلی پہ لیے ٹھہری ہوئی ہے، بحرین کی عوام اپنی جان ہتھیلی ایک حکم کے منتظر ہے کہ اگر ایک حکم آ جائے تو پورا بحرین سڑک کے اوپر نکل جائے گا، پورا جو ہے سیریا سڑکوں پہ نکل. یہ ہے طاقت. لیکن افسوس کہ امیر المومنین کو ایسا لشکر نہیں ملا، ورنہ دنیا کا نقشہ ہی بدل جاتا. جو حالات کوفے کی ہے آج تک، جو حالات کے آج ایک لیڈر میسر نہیں آیا. شہید صدر کے ساتھ اگر یہ قوم آ جاتی تو آپ بتائیے کہ شہید صدر اس قوم کو کہاں لے کے چلے جاتے، کتنی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیتے اور کتنی بڑی طاقت بنا دیتے. آج جو ہے لبنان میں تعداد کم ہونے کے باوجود بھی حسن نصر اللہ جیسی شخصیتوں نے اس ملک کی عوام کو ناقابل تسخیر فوج میں تبدیل کر دیا. اگر باخر صدر ہوتے تو عراق کی کیفیت بھی اتنی طاقتور ہوتی کہ وہ داعش کو ملک میں آنے ہی نہ دیتے. یہ عراقی قوم کی کمزوری تھی کہ داعش عراق میں داخل ہو گیا، وہ لبنان کی طاقت تھی کہ اسرائیل قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا. یہ ہے قیادت، یہ ہے قائد کے ساتھ رہنے کا فائدہ. کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ ناس شفیق تجربہ کار عالم کی نافرمانی ہمیشہ باعث حسرت اور موجب ندامت ہوا کرتی ہے. میں نے تمہیں تحکیم کے بارے میں اپنی رائے سے باخبر کر دیا تھا، میں تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری جیسے لوگوں کو حکم نہ بنایا جائے، اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ بیان کر دیا تھا. لیکن اے کاش وقت كنت امرتكم في هذه الحكومه امري وتقلت لكم محزون الراي لو كان يطاع لقصير امرا لكن فابيتم علي يا المخالفين الجفاء. دیکھیے ساری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا, اب یہ صرف عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن اے کاش قصیر کے حکم کی اطاعت کی جاتی, تم نے تو میری اس طرح مخالفت کی جس طرح بدترین مخالف اور عہد شکن نافرمان کیا کرتے ہیں, یہاں تک کہ نصیحت کرنے والا خود بھی شبہ میں پڑ جائے کہ کس کو نصیحت کر دی. اور چکماک نے شعلہ بھڑکانا بند کر دیے. اب ہمارا اور تمہارا وہی حال ہوا ہے جو بنی حوازن کے شاعر نے کہا تھا. وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا کہ امر تکم امری بے نور جلوا فلم تستنیب نسحا الا زحل غد. میں نے تم کو اپنی بات مقام منعرج اللوا میں بتا دی تھی لیکن تم نے اس کی حقیقت کو دوسرے دن کی صبح ہی کو پہچانا. یعنی وقت گزرنے کے بعد تم نادم ہوئے. ہائے اس زود پشیما کا پشیما ہونا, اس وقت جب میں تمہیں بلا رہا تھا اس وقت تم نہیں آئے, جس وقت میں تمہیں للکار رہا تھا اس وقت تم نے میری بات نہیں سنی, جس وقت ضرورت تھی اس وقت تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی اور میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا. اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہے؟ اب صرف پچھتانے کے سوا کچھ نہیں. اب عراقی قوم نے ساتھ چھوڑ دیا, شہید ہو گئے اور لیڈر مر گیا, اور اس کے بعد میں اب کوئی لیڈر بننے کی تمنا نہیں کرے گا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ لیڈروں کا اثر کیا ہوتا ہے اس میں. لہذا اب سوائے اپنی قسمت پہ رونے کے اور کچھ نہیں. لہذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار, وآخر الحمد للہ رب, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, کہ ہم شکر خدا بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم امت مسلمہ کو اس مشکلوں سے نجات عطا فرما. پروردگارا مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما.